الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. الحمدللہ ترتیب کے ساتھ قرآن شریف کی آیات، ان کا ترجمہ، ان کی تفسیر مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ تفسیر قرآن سیرات الجنان سے پڑھ کر اس پروگرام میں بیان کی جاتی ہیں. اور الحمدللہ ہمارا درس سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 گیارہویں پارے تک پہنچ چکا ہے. اللہ پاک قبول فرمائے قرآن شریف کے حق کو حق جاننے، اس پر عمل کرنے، باطل کو باطل جاننے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اکرام، سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 تک ہمارا درس پہنچ چکا ہے. آج کا درس ہم شروع کریں گے سورہ توبہ گیارہواں پارہ آیت نمبر 109 سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. تو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، پھر وہ عمارت اس اپنے بانی کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا؟ ناظرین اکرام، آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنیاد تقوی اور رضا الہی کی مضبوط سطح پر رکھی وہ بہتر ہے، نہ کہ وہ جس نے اپنے دین کی بنیاد باطل اور نفاق کے ٹوٹے ہوئے کنارے والے گڑھے پر رکھی. سبحان اللہ، کیسی پیاری تشبیح ہے. مقصد یہ ہے کہ مسجد زرار اور منافقین کے سارے اعمال اس عمارت کی طرح ہیں جو دریا کے نیچے سے کاٹی یا گلی ہوئی زمین پر بنا دی جائے اور پھر وہ زمین اس عمارت کے ساتھ دریا میں گر جائے. ایسے ہی منافقین کی مسجدیں ہیں کہ ان کی مسجد بھی دوزخ میں ہے اور وہ خود بھی. اس سے پتہ چلا کہ ہر ایک کی میٹھی میٹھی باتوں میں نہیں آ جانا چاہیے اور ظاہری نیکیوں کو دیکھ کر اس کے نیک ہونے کا یقین نہ کر لینا چاہیے. ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی. یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ مسجدوں کی بنیاد تقوی اور رضا الہی پر ہونی چاہیے. لہذا صرف اپنی برادری کا علم بلند کرنے کے لیے یا اس طرح کی کوئی دوسری فخریہ چیز کے لیے مسجد نہیں ہونی چاہیے. ہاں، ان کی نیک نامی اور مسلمانوں کی ان کے لیے دعائیں مطلوب ہوں تو درست ہے. اسی طرح مختلف ناموں پر مسجدوں کے نام رکھنے کا معاملہ ہے کہ اگر اس سے ریاکاری اور فخر و تکبر کا اظہار مقصود ہے تو حرام ہے، اور اگر یہ مقصود ہے کہ اس سے لوگوں کو مسجدیں بنانے کی ترغیب ملے یا جو اس کا نام پڑھے وہ اس کے لیے دعائیں خیر کرے تو یہ جائز ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے نام لکھنے کے معاملے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، ریا کو حرام، مگر بلا وجہ شرعی مسلمان پر قصد ریا کی بدگمانی بھی حرام، اور بنظر دعا ہے تو حرج نہیں. یعنی مسجد بنانا ریا کے لیے حرام ہے، مگر کسی نے ریا کاری اور دکھاوے کے لیے بنائی یہ سمجھ لینا خود یہ بدگمانی بھی تو حرام ہے. لہذا کسی نے اگر اپنے نام پر مسجد بنائی ہے تو اس نے ذہن رکھا جائے، اور اگر دعا کی نیت سے بنائی ہے تو کیا حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں. اعلیٰ حضرت فرما رہے کہ کوئی حرج نہیں، اگر اس مقصد سے ہے کہ لوگ میرے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ یہ اشفاق مسجد ہے اور اشفاق نے بنائی ہے اسے، بالفرض اللہ تعالیٰ توفیق دے میں بھی مسجد بناؤں، آپ بھی دیکھنے والے اپنے نام کی مسجدیں بنائیں اللہ کی رضا کے لیے، قیامت تک مسجد تو باقی رہے گی، میں نہیں رہوں گا، آپ نہیں رہیں گے، تو یہ مسجد رہے گی، اور جب جب کوئی اس میں آئے گا تو یاد کرے گا بنانے والے کو اور ہاتھ اٹھا دے گا یا اللہ اس کی مغفرت فرما، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے. اور اس مسجد میں عبادات کرنے والے جب جب آپ کے لیے دعا کریں گے تو یہ بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ کی صورت آپ کے لیے بن جائے گی. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منافقوں نے جو عمارت مسجد کے نام سے بنائی تھی، جسے مسجد ضرار یعنی اسلام کو ضرر اور نقصان پہنچانے والی عمارت قرار دیا گیا، مسجد تو دور کی بات ہے، وہ بری عمارت تھی، فرمایا گیا کہ وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی اور اس کے گرائے جانے کا صدمہ باقی رہے گا، یہاں تک کہ قتل ہو کر یا مر کر یا قبر میں یا جہنم میں ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ مطلب یہ کہ ان کے دلوں کا غم و غصہ مرتے دم تک باقی رہے گا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تک ان کے دل اپنے قصور کی ندامت اور افسوس سے پارا پارا نہ ہو اور وہ اخلاص سے تائب نہ ہو، اس وقت تک وہ اسی رنج و غم میں رہیں گے۔ اس آیت سے پتا چلا کہ اعمال کے معاملے میں عقائد کا درست ہونا اور باطن کا صاف ہونا بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح پانی پر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، بلکہ عمارت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے پکی زمین پر بنایا جائے، اسی طرح اعمال کے قائم رہنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کی بنیاد درست عقائد اور تکبر ریاکاری وغیرہ سے صاف باطن پر رکھی جائے۔ اگر عقائد درست نہ ہوں یا عقائد میں کمزوری ہو اور باطن بھی صاف نہ ہو تو ان پر اعمال کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دین اور اعمال کی بنیاد درست عقائد، اخلاص اور تقوی اور پرہیزگاری پر رکھے، تاکہ اس کے اعمال سے اسے نفع حاصل ہو۔ اگلی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے۔ توریت اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے کیا ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین کرام، اس آیت میں راہ خدا میں جان و مال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمانداروں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے، جس سے کمال لطف و کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے انہیں جنت عطا فرمانا ان کے جان و مال کا بدلہ قرار دیا اور اپنے آپ کو خریدار فرمایا۔ یہ کمال عزت افزائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار بنے اور ہم سے خریدے۔ کس چیز کو؟ وہ جو نہ ہماری بنائی ہوئی ہے نہ ہماری پیدا کی ہوئی، جان ہے تو اسی کی دی ہوئی، اسی کی پیدا کی ہوئی، اور مال ہے تو اسی کا عطا کیا ہوا۔ جب انصار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب عقبہ بیعت کی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرط فرما لیجئے جو آپ چاہیں۔ ارشاد فرمایا، میں اپنے رب کے لیے تو یہ شرط کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور اپنے لیے یہ کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم ایسا کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا، جنت ملے گی۔ فرمایا کہ وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے، توریت اور انجیل اور قرآن شریف میں، یعنی اللہ پاک نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں سے جو وعدہ فرمایا ہے وہ جس طرح قرآن شریف میں موجود ہے اسی طرح تورات اور انجیل میں بھی موجود تھا۔ عیسائی شور مچاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں تو ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے، یہ ان کی انجیل سے بھی جہالت کی علامت ہے۔ اولاً تو آج کی جو انجیل ہے، جو بائبل ہے، اس میں تحریفیں ہیں، تبدیلیاں کر دی گئیں۔ اب اگر ایسی آیت نہ بھی ہو تو کیا اعتراض کہ جب قرآن شریف نے فرمایا تھا اس وقت یقیناً وہ آیت انجیل میں بھی موجود تھی، ورنہ اس وقت بھی نجران وغیرہ بلکہ خود مدینے کے قرب و جوار میں عیسائی موجود تھے، وہ قرآن کی اس آیت پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور دوسری بات یہ کہ آج کی انجیل میں اگر غور سے دیکھیں تو اس مفہوم کی آیات موجود ہیں۔ مزید فرمایا، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ کیونکہ وعدہ خلافی کرنا معیوب ہے، ہم میں سے کوئی سخی وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا. تو اللہ پاک جو کہ سب سے بڑا کریم ہے وہ اپنے وعدے کے خلاف کیسے کر سکتا ہے؟ جہاد سے متعلق یہ سب سے بہترین ترغیب ہے. مزید فرمایا گیا فاستبشروا, خوشیاں مناؤ, یعنی تم بے حد خوشیاں مناؤ کیونکہ تم نے فنا ہو جانے والی چیز کو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز کے بدلے میں بیچ دیا, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس آیت مبارکہ میں جنت کی عظمت کا بیان بھی ہے, اور جنت کے لیے جان قربان کر دینے والوں کی بھی عظمت بیان ہوئی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, تمہارے جسموں کی قیمت جنت کے سوا اور کوئی نہیں, تم اپنے جسموں کو جنت کے بدلے ہی بیچو. حضرت حکم بن عبد السلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ موتا میں جب حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے تو لوگوں نے بلند آواز سے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو پکارا. آپ رضی اللہ عنہ اس وقت لشکر کی ایک طرف موجود تھے, اور 3 دن سے آپ نے کچھ بھی نہ کھایا تھا, اور آپ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جسے بھوک کی وجہ سے چوس رہے تھے. جب حضرت جعفر بن ابو طالب کی شہادت کی خبر سنی تو آپ رضی اللہ عنہ نے بیتاب ہو کر ہڈی پھینک دی, اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے, اے عبداللہ ابھی تک تیرے پاس دنیاوی چیز موجود ہے. پھر آپ بڑی بے جگری سے دشمن پر ٹوٹ پڑے. اس دوران تلوار کے وار سے آپ کی انگلی کٹ گئی, تو آپ نے یہ اشعار پڑھے, تو نے صرف یہ انگلی کٹوائی ہے اور راہ خدا میں یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں. اے نفس شہید ہو جا ورنہ موت تجھے قتل کر ڈالے گی, اور تجھے ضرور موت دی جائے گی. تو نے جس چیز کی تمنا کی تجھے وہ چیز دی گئی. اب اگر تو بھی ان دونوں یعنی حضرت جعفر بن ابو طالب اور دوسرے حضرت زید بن حارث, یہ بھی اسی جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے, ان دونوں کی طرف اشارہ ہے آپ کے شہر میں کہ اب اگر تو بھی ان دونوں کی طرح شہید ہو گیا تو کامیاب ہے, اگر تو نے تاخیر کی تو بدبختی تیرا مقدر ہو جائے. پھر اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمانے لگے, اے نفس تجھے کس چیز کی تمنا ہے؟ کیا فلاں چیز کی؟ تو سن اسے 3 طلاق. کیا تجھے فلاں فلاں لونڈی اور غلام اور فلاں فلاں باغ سے محبت ہے؟ تو سن اپنی یہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دے. اے نفس تجھے کیا ہو گیا کہ تو جنت کو ناپسند کر رہا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تجھے اس میں ضرور جانا ہوگا, اب تیری مرضی, چاہے خوش ہو کر جا یا مجبور ہو کر جا. خوش ہو کر جا, بے شک تو وہاں مطمئن رہے گا. تو پانی کا ایک قطرہ ہی تو ہے, تو پانی کا ایک قطرہ ہی تو ہے. پھر آپ رضی اللہ عنہ دشمن کی صفوں میں گھس گئے, اور بالآخر لڑتے لڑتے جام شہادت نوش فرمایا. حضرت کرام یہ اللہ کے نیک بندے تھے جنہوں نے اللہ کی راہوں میں اپنی جانوں کو نذر کر دیا, قربان کر دیا, پیش کر دیا, اور اللہ پاک نے بھی ان کے لیے کیسا جنت کا وعدہ فرمایا, اور فرمایا فاستبشروا, خوشیاں مناؤ. اس آیت سے پتا چلا کہ اللہ پاک کی نعمت ملنے پر خوشی منانا اچھا ہے, اور یہ بھی پتا چلا کہ جنت یا کوئی دوسری بشارت ملے تو اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے, جیسے اس آیت میں خوشی منانے کا باقاعدہ حکم دیا گیا کہ تمہارے لیے جنت ہے تو خوشی مناؤ, فاستبشروا. اگلی آیت میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون آمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, حمد کرنے والے, روزہ رکھنے والے, رکوع کرنے والے, سجدہ کرنے والے, نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے, اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو. ناظرین اکرام, بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں مذکور اوصاف کا تعلق ان مومنین کے ساتھ ہے جن کا ذکر اس سے پچھلی آیت میں ہوا. اس صورت میں پچھلی آیت میں دیا گیا جنت کا وعدہ ان مجاہدین کے ساتھ خاص ہوگا جن میں اس آیت میں موجود اوصاف پائے جائیں. حضرت امام زجاج کے نزدیک اس آیت میں مذکور اوصاف کا تعلق پچھلی آیت میں مذکور مومنین کے ساتھ نہیں بلکہ یہ الگ ایک بیان ہے, اور التائبون سے لے کر آخر تک ذکر کیے گئے اوصاف جن میں بھی پائے جائیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے, اگرچہ وہ نفلی جہاد نہ کریں, جیسا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. اکثر مفسرین کے نزدیک آیت کا یہ معنی زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس صورت میں جنت کا وعدہ تمام مومنین کے لیے ہوگا. آیت میں فرمایا گیا التائبون, اور پھر اور مزید اوصاف بیان فرمائے گئے. سب سے پہلا وصف ہے توبہ کرنے والے. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جن ایمان والوں کا इससे पहली आयत में जिक्र हुआ वही कुफर से हकीकी तौबा करने वाले, इस्लाम की नेमत मिलने पर अल्लाह पाक की हम्द करने वाले, रोजा रखने वाले, पांचों नमाजें पाबंदी से अदा करने वाले, ईमान मारफत और इताअत का हुक्म देने वाले, शिर्क और गुनाहों से रोकने वाले और अल्लाह पाक की हदों यानी उसके अम्रो नहीं की हिफाजत करने वाले हैं। ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सिफात से मुत्तसिफ ईमान वालों को जन्नत की खुशखबरी सुना दो। दूसरी तफसीर यह है कि तमाम गुनाहों से तौबा करने वाले अल्लाह पाक के फर्मा बरदार बंदे जो इखलास के साथ उसकी इबादत करते हैं और इबादत को अपने ऊपर लाजिम जानते हैं, जो हर हाल में अल्लाह पाक की हमद करते हैं, नमाजों के पाबंद और उनको खूबी से अदा करने वाले हैं, नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले और उसके अहकाम बजा लाने वाले लोग जन्नती हैं। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों को खुशखबरी सुना दो कि वो अल्लाह पाक का अहद वफा करेंगे तो अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा देगा। वल हाफिजून लिहुदूदिल्लाह, और अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले। नाज़रीन किराम, अल्लाह पाक ने बंदों को जिन अहकाम का पाबंद किया है वो बहुत ज्यादा है, और ये तमाम अहकाम दो किस्मों में मुनहसर है, एक इबादात जैसे नमाज रोजा जक़ात और हज वगैरह, दो मामलात जैसे खरीदो फरोख्त निकाह और तलाक वगैरह। इन दोनों किस्मों में से जिन चीजों के करने का हुक्म दिया गया उन्हें बजा लाना और जिनसे मना किया गया उनसे रुक जाना अल्लाह पाक की हदों की हिफाजत है। इसी बात को आम अल्फाज में ये कह सकते हैं कि हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को पूरा करने वाले हो। इससे पता चला कि इस्लाम में दोनों चीजों की अहमियत है। ये नहीं कि हुकूकुल्लाह में मगन होकर हुकूकुल इबाद छोड़ दें और हुकूकुल इबाद में मसरूफ होकर हुकूकुल्लाह से गाफिल हो जाएं। हमारे यहाँ ये इफरात और तफरीत बकसरत पाई जाती है और ये दीन से जहालत की वजह से है। अगली आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मा काना लिन्नबी वल्लज़ीन आमनू अन यस्तगफिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बाद मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, नबी और ईमान वालों के लायक नहीं कि मुशरिकों के लिए मगफिरत की दुआ मांगे अगरचे वो रिश्तेदार हों, जबकि उनके लिए वाज़ेह हो चुका है कि वो दोज़खी हैं। नाज़रीन किराम, इस आयत में ईमान वालों के लिए फरमाया गया और नबी करीम अलैहिस्सलाम के लिए भी अल्लाह पाक की तरफ से एक उसूल दे दिया गया कि मुशरिकीन के लिए मगफिरत की दुआ करना जायज नहीं है। और फिर फरमाया कि मिन बादी मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम, जबकि उनके लिए वाज़ेह हो चुका है कि वो दोज़खी हैं, यानी जब उनके लिए जाहिर हो चुका कि वो शिर्क पर मरे हैं। ख्याल रहे कि किसी मुशरिक का मरते वक्त तक मुसलमान ना होना इस बात की निशानी है कि वो काफिर मरा, लिहाजा उस पर इस्लाम के अहकाम जारी नहीं होते, अगरचे हकीकत हाल की खबर तो अल्लाह पाक को है। जैसे किसी का मरते वक्त तक मुसलमान रहना उसके इस्लाम पर मरने की निशानी है, अगरचे उसके खात्मे का हाल भी हमें मालूम नहीं। आयत करीमा का यही मकसद है। अगली आयत में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, वमा काना इस्तिग़फारु इब्राहीम लिअबीही इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्याह फलम्मा तबय्यन लहु अन्नहु अदुव्वुन लिल्लाहि तबर्रअ मिन्हु इन्ना इब्राहीम लअव्वाहुन हलीम। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, और इब्राहिम का अपने बाप की मगफिरत की दुआ करना सिर्फ एक वादे की वजह से था जो उन्होंने उससे कर लिया था। फिर जब इब्राहिम के लिए बिल्कुल वाजे हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। बेशक इब्राहिम बहुत आहोजारी करने वाला, बहुत बर्दाश्त करने वाला था। नाज़रीन इकराम, यहां पर फरमाया गया कि इब्राहिम का अपने बाप की मगफिरत की दुआ करना सिर्फ एक वादे की वजह से था। इससे या तो वो वादा मुराद है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज़र से किया था कि मैं अपने रब से तेरी मगफिरत की दुआ करूंगा, या वो वादा मुराद है जो आज़र ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इस्लाम लाने का किया था। हजरत अली अल मुर्तजा रदी अल्लाह अनु से रिवायत है कि जब ये आयत नाजिल हुई, सअस्तगफिरु लका रब्बी, अन करीब में तेरे लिए अपने रब से मुआफी मांगूंगा, ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कौल है। तो मैंने सुना कि एक शख्स अपने वालिदैन के लिए दुआए मगफिरत कर रहा है, हालांकि वो दोनों मुशरिक थे। तो मैंने कहा, तू मुशरिकों के लिए दुआए मगफिरत करता है? उसने कहा, क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज़र के लिए दुआ ना की थी? वो भी तो मुशरिक था। ये वाकया मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम से जिक्र किया, इस पर यह आयत मुबारक नाजिल हुई और बताया गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इस्तिगफार इस्लाम कबूल करने की उम्मीद के साथ था, जिसका आज़र आपसे वादा कर चुका था, और आप अलैहिस्सलाम आज़र से इस्तिगफार का वादा कर चुके थे। जब वो उम्मीद खत्म हो गई तो आपने उससे अपना ताल्लुक भी खत्म कर दिया। مزید اس آیت میں فرمایا گیا ان ابراہیم الاواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو صفات بیان فرمائی، اس سے مقصود یہ ہے کہ جس میں یہ صفات پائی جائیں اس کا قلبی میلان اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے میں بہت شدید ہوتا ہے۔ گویا کہ فرمایا گیا کہ بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عظیم مرتبے، آہوزاری اور برداشت کی صفات کے باوجود اللہ پاک نے انہیں اپنے کافر چچا کے لیے استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا، تو جس میں یہ باتیں نہ ہوں اسے تو بدرجہ اولا اپنے کافر والدین کے لیے استغفار کی دعا کرنا منع ہے۔ یہ دونوں صفات یعنی بہت زیادہ آہوزاری کرنا اور برداشت کرنا بہت زیادہ، یہ بڑی عظیم صفات ہیں اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان صفات کے مظہر اتم تھے۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ استغفار بہت زیادہ کرنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہوں کو یاد کر کے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے مغفرت طلب کی جائے، بلکہ یہاں دوسروں کے گناہوں کے لیے استغفار کرنا مراد ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ آپ خود نبی ہیں اور نبی سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتے، وہ معصوم ہیں۔ اور اس آیت میں مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت اواہ بیان کی گئی، اور اس صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں یہ صفت پائی جائے وہ بکثرت دعائیں کرتا ہے، اللہ پاک کے ذکر اور اس کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اخروی ہولناکیوں اور دہشت انگیزیوں کے بارے میں سن کر گریہ وزاری کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان سے مغفرت طلب کرتا ہے، نیکی اور بھلائی کی تعلیم دیتا ہے اور اللہ پاک کے ناپسندیدہ ہر کام سے بچتا ہے۔ حلیم صفت کی خوبی یہ ہے کہ جس میں صفت پائی جائے وہ اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والے پر بھی احسان کرتا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے دینے کے بجائے بھلائی کے ساتھ دیتا ہے، اور اسے اگر کسی کی طرف سے اذیت اور تکلیف پہنچے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اگر کسی سے بدلہ لیتا ہے تو اللہ پاک کی رضا کی خاطر لیتا ہے، اور اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ پاک کی رضا کی خاطر ہی کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کے وقت ایک صحابی کی تدفین کے لیے قبر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چراغ جلایا گیا، آپ نے میت کو قبلے کی طرف پکڑ کر فرمایا اللہ پاک تم پر رحم فرمائے، تم بہت رونے والے اور کثرت سے تلاوت کرنے والے تھے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص ذوالبجادین کے بارے میں فرمایا کہ وہ اواہ ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت اور دعا کے ذریعے کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بے شک آدمی حلم کے ذریعے یعنی برداشت کے ذریعے روزے دار عبادت گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حلیم شخص دنیا میں سردار ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سردار ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ الکریم اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔ صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔